الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں جی, آپ نے ایک طالب علم کی عزت افزائی کی ہے. میرا خیال تو یہ تھا کہ میں یہاں اس لیے حاضر ہوں گا کہ آپ حضرات کے افکار اور خیالات سے استفادہ کروں. مجھے ایک ہی دن پہلے یہ معلوم ہوا کہ اس استفادے کی ابتدا میری طرف سے کچھ معروضات پیش کرنے سے ہوگی. تو چونکہ یہ اہل علم کا مجمع ہے, اس میں دانشور, صحافی اور اس سطح کے لوگ موجود ہیں, اس وجہ سے میں کوئی طول کلام سے کام نہیں لوں گا, مختصر طریقے سے اپنا نقطہ نظر بیان کر دوں گا. اور میری بھی یہ خواہش ہوگی کہ اس نقطہ نظر کے بارے میں میں آپ کے خیالات سے زیادہ استفادہ کروں. مجھے جو موضوع اس وقت گفتگو کے لیے دیا گیا ہے, اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور حاضر میں شاید ثقافتی یلغار سے یا تہذیبی یلغار سے ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ایسا ہے, لیکن میں جب تاریخ پر ایک نظر ڈالتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی تہذیب غیر معمولی طریقے سے اپنے آپ کو سیاسی, معاشرتی, سماجی اور معاشی اعتبارات سے منظم کر لیتی ہے تو اس کے کم و بیش اسی نوعیت کے اثرات ہوتے ہیں. اگر آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جب رومی تہذیب نے دنیا پر اپنا استیلا قائم کر لیا اور ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی, لمبے عرصے تک دنیا کے ادب پر, معاشرت پر, تہذیبی روایات پر, ملنے جلنے کے آداب پر, حد یہ ہے کہ جنگ و جدال تک کے قوانین پر اس کے اثرات رہے. جن لوگوں کی بھی تاریخ پر نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ جن اقوام پر رومی تہذیب کا غلبہ قائم نہیں ہوا اور عملی طور پر ان سے دور تھے, وہاں بھی اس تہذیب کی روایات, اس کے محاورے, اس کے اسالیب, اس کے انداز ایک مثالی چیز بن گئے ہوئے تھے. کم و بیش یہی صورتحال آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب ایران میں ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی اور اس سے ایک بڑی تہذیبی روایت نے جنم لیا, اور پھر گرد و پیش کے علاقوں میں ایرانی دربار کے آداب اور اس کی روایات گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا نمونہ بن گئی کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اسے اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کے دیکھنا چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا ہے. کم و بیش 1000 سال تک مسلمان دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں, اور یہ معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کے باقی تمام ممالک میں اور تمام تہذیبوں میں کسی نہ کسی لحاظ سے ایسی ہی مروبیت کی صورتحال تھی جس طرح کی صورتحال آپ اس وقت محسوس کرتے ہیں. یعنی پڑھے لکھے طبقے پر غیر معمولی اثرات ہوتے تھے. حد یہ ہے کہ اس وقت اس کا موقع نہیں ہے, ورنہ میں آپ سے یہ عرض کرتا کہ ایک دور ایسا گزرا ہے جس میں اسپین کے زیر اثر خود چرچ میں بہت سی تبدیلیاں اور تغیرات کیے گئے. ان کے لباس تک پر ہمارے لباس اثر انداز ہوئے, ان کی زبان پر ہماری زبان اثر انداز ہوئی, ہماری روایات میں جو چیزیں ان کے ہاں قابل قبول ہو سکتی تھیں ان کے مذہب سانچے میں کم و بیش انہوں نے قبول کر لی. اور وہ دور ایسا ہے کہ اگر آپ 4th-5th صدی کے اسپین کے بعض لوگوں کے سفرنامے پڑھیں جو انہوں نے یورپ کی خاص طور پر سیر کے بعد لکھے ہیں, تو بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح اس وقت کی صورتحال ہے. یعنی وہ ایک بڑی بلند جگہ سے کھڑے ہو کر یورپ کو دیکھ رہے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کے جو حالات بیان کر رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ ترس رہے ہیں کہ کبھی ان کو اسپین جانے کا موقع مل جائے, کبھی وہاں کی کسی یونیورسٹی میں تعلیم پانے کا موقع مل جائے, کبھی انہیں وہاں کی لائبریریوں سے استفادہ کرنے کا موقع مل جائے. اور اسی طریقے سے وہاں کے محلوں میں کیا صورتحال ہے, وہاں کی گلیوں میں کیا صورتحال ہے, وہاں کی عبادت گاؤں میں کیا صورتحال ہے, وہ زیر بحث ہیں مختلف جگہوں پر. اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے. لباس پر, لکھنے کے انداز پر, کتابوں پر, ہر چیز پر اثرات ہوئے. آپ یہ دیکھیے کہ یورپ کے اگر آپ ادب کا مطالعہ کریں تو ایک پوری روایت ہے ادب کی جو اس زمانے کے ادب سے متاثر ہوئی ہے, یہاں تک کہ پھر اس کا آخری ظہور ڈیوائن کامیڈی میں ہوا. اور آپ دیکھیے کہ کم و بیش ہمارے ہاں جو معراج ناموں کا ایک پورا تصور ہے اس کے اوپر 15-20 اس درجے کی کتابیں لکھی گئیں, ان میں ڈیوائن کامیڈی کی زیادہ شہرت ہو گئی, ورنہ بڑے غیر معمولی اثرات ہوئے. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ایک تو اس صورتحال کو نارمل لینا چاہیے. یعنی میری اس تمہید سے مقصود یہ ہے کہ ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی واقعہ یا حادثہ آج ہی پیش آیا ہے, دنیا میں جب بھی کوئی تہذیب اس درجے بلندی کے مقام پر پہنچی ہے اس نے مادے کو توانائی میں بدلنے کے کوئی نئے ذرائع دریافت کر لیے ہیں یا اس نے کوئی نئی تہذیبی روایات تخلیق کر دی ہیں یا زمانے کے تغیرات کے ساتھ اس کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا ہے یا مختلف ممالک کو اس نے مفتو کر لیا ہے یا اس کے ہاں ایسے ادارے وجود میں آ گئے ہیں جس سے لوگ اپنے آپ کو سیکھنے کے مقام پر رکھ کر استفادہ کر سکیں تو یہ ہوا ہے دنیا میں. چنانچہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. البتہ جس چیز نے معاملے کو زیادہ وقیع بنا دیا ہے اور قابل غور بھی بنا دیا ہے اور بڑی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تشویش کے بھی کچھ پہلو پیدا ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے جو غیر معمولی نتائج اس پچھلے عرصے کے دوران میں نکلے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ مواصلات کے ذرائع میں بڑی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے, ابلاغ کے ذرائع میں بڑی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے, بلکہ اس پچھلے 15-20 سال کے عرصے کے دوران میں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا نے صدیوں کی چھلانگیں لگا دی. یہ عمل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس لحاظ سے بہت مؤثر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جیسے کہ خاص طور پر انہوں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں اشارہ بھی کیا کہ میڈیا کو جو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی ہے یہ شاید اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے حاصل نہیں ہوئی تھی, اور اس میں انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ اب آپ کو کسی جلسہ عام میں بلائے بغیر اور کوئی تقریر کیے بغیر اور آپ کے ساتھ کوئی براہ راست ملاقات کیے بغیر ہزار ذرائع سے آپ تک پہنچ جائے اور آپ کے دل کو, آپ کے دماغ کو, آپ کی روح کو اس کے اعماق میں اتر کر مفتو کر سکے. یہ امکانات اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ زمانے میں نئے امکانات ہیں, لیکن ان امکانات کے اندر بھی ایک بڑا خیر چھپا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی تہذیب کی سطح کی یلغار ہوتی ہے اگر اس کے مقابلے میں کوئی واقعی قوی چیز, کوئی نظریہ, کوئی فکر, کوئی خیال, کوئی ادبی روایت موجود ہو تو ذرائع ابلاغ یا مواصلات کے ذرائع یہ اپنی ذات میں سیکولر ہوتے ہیں, یعنی ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو جتنے مواقع دوسروں کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچ سکیں وہی مواقع آپ کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچ سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح ایک تشویش کا پہلو ہے اسی طرح ایک خیر کا پہلو بھی اس میں نمایاں ہو جاتا ہے. یہ تو صورتحال کے بارے میں میرا زاویہ نظر ہے. اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہذیب کی یلغار ہو گئی, افکار آ گئے, خیالات نے لوگوں کو مفتو کرنا شروع کر دیا, زبان بدلی, لباس بدلا, سوچنے کے انداز بدلے, محاورے بدلے, اسالیب بدلے, نئی نسل نے اور طریقے سے سوچنا شروع کر دیا, لیکن اس میں کیا کوئی منفی پہلو ہے؟ یعنی یہ تہذیبوں کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا, اثرات قبول کرنا, اس میں آخر تشویش کا پہلو کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ تشویش کا پہلو کسی تعصب کے بطن سے جنم لے رہا ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو میں جب اس زاویے سے اس سارے معاملے کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بھی ذرا الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر سائنسی علوم میں جو غیر معمولی ترقی ہوئی ہے اور جس کے ذریعے سے اس وقت ہم جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ماحول میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کس درجے میں مغرب پہنچا ہوا ہے. اس میں کوئی ایک چیز بھی آپ ایسی نہیں بتا سکتے, ایک چیز بھی ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس کے معاملے میں کوئی تشویش کا پہلو ہو. نہایت اطمینان کے ساتھ اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے, بلکہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مذہبی عناصر زیادہ استفادہ کر رہے ہیں اس سے اور بہت آگے بڑھ کے استفادہ کر رہے ہیں. تو سائنسی تحقیقات کے جتنے کچھ بھی نتائج نکلے ہیں ان میں سوائے 2-4 چیزوں کے جن کے اوپر بھی آپ اگر انگلی رکھیں تو وہ سائنس کے پہلو سے شاید رکھنی مشکل ہو, اس کے بعد سماجی پہلوؤں کے لحاظ سے کچھ بات کی جا سکتی ہے. باقی جہاں تک ذرائع کا تعلق ہے یا جو اسباب پیدا کر دیے گئے ان کا تعلق ہے اور جس طریقے کے انکشافات کیے گئے ہیں اور جس طرح کائنات کو سمجھا گیا ہے اور اس سے جو ایجادات ہوئی ہیں اور جس طرح وہ ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں, ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی بہت زیادہ باعث تشویش ہو سکتی ہے. دوسرا معاملہ سماجی علوم کا ہے, یعنی مغرب کے معاملے میں اس بات سے تو ہر آدمی واقف ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے بجلی ایجاد کر دی ہے, ان کو کمکمے ایجاد کر دی ہے, انہوں نے آپ کے لیے F-16 ایجاد کر دی ہے, انہوں نے آپ کے لیے ایٹمی تحقیق کے ذرائع کھول دیے, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. لیکن اس کے ساتھ سماجی علوم میں بھی اس سارے تہذیبی سفر میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے, یعنی وہ اپنی جگہ ایک اور مطالعے کا دائرہ ہے. سماجی علوم میں یہ ترقی کس درجے میں ہوئی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں چونکہ ان علوم کا طالب علم ہوں اس سے زیادہ ہوئی ہے جتنی آپ سائنسی علوم میں دیکھ رہے ہیں, جن کو عام اصطلاح میں سائنسی علوم کہا جاتا ہے. ویسے تو سماجی سائنس بھی ایک طرح سے سائنس ہی ہے, زیادہ ہوئی ہے. اور اس میں آپ اس سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنے تصورات بھی سماجی علوم کے مذہب میں تھے یا فلسفے میں سامنے آئے اور جن کی اپنی ایک تاریخ تھی, ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ لے کر اس کے اوپر علوم کے کثر تعمیر کر دیے گئے. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کاروبار تو ہمیشہ سے ہو رہا تھا لیکن بزنس ایڈمنسٹریشن ایک سائنس بن چکی ہے. معیشت کا پہیہ ہمیشہ سے چل رہا تھا لیکن اب معاشیات کا علم کوئی معمولی چیز نہیں رہا, یعنی اس نے بے شمار اطراف کا احاطہ کر لیا ہے اور اس میں نئی نئی دنیائیں دریافت کر لی گئی ہیں. اسی طریقے سے آپ باقی علوم فنون پہ ایک نظر ڈال کے دے سکتے ہیں. حد یہ ہے کہ قانون جیسے معاملے میں بھی ہمارے یہاں مذہبی لوگ بہت کم اس بات سے واقف ہوتے ہیں, اتنے غیر معمولی معاملات ہوئے ہیں اور اس کی سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب جب ہم کبھی اپنے بعض قانونی معاملات کا اس سے تقابل کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں. اس درجے میں اس میں بھی ترقی ہوئی ہے. سماجی علوم چونکہ ظاہر ہے کہ مذہب تہذیب اور افکار سے بھی متعلق ہوتے ہیں, تو یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے اندر اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو کچھ تصادم کے بھی مواقع پیدا ہو گئے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام سماجی علوم کی ترقی بالکل ہی غلط سمت میں ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ بگڑ گیا, ایسا نہیں ہوا. اس میں بھی آپ کے لیے خیر کے بہت سے پہلو ہیں, استفادے کے بہت سے پہلو ہیں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ غیر محسوس طریقے سے ہم اس سب کچھ سے استفادہ کر بھی رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو انسانیت کا سفر ہوتا ہے یہ اصل میں نہ تہذیبوں میں بانٹا جا سکتا ہے نہ یہ مذاہب میں بانٹا جا سکتا ہے, یہ پوری انسانیت کی میراث ہوتی ہے اور انسان اس سے حاصل کرتا ہے. تاہم ہم جب اپنے پس منظر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض تصادم کے مواقع پیدا ہو گئے. تصادم کے یہ مواقع کہاں کہاں پیدا ہوئے, میں جب اس کا ایک جائزہ لیتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر طریقے سے اس کی نشاندہی کر دوں, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی چھ پہلو ہیں یا چھ دائرے ہیں زندگی کے جن میں ہمارے درمیان اور مغربی تہذیب کے درمیان, ہمارے درمیان اور دور حاضر کی فکر کے درمیان, ہمارے درمیان اور فلسفے اور خیال کے جو نئے آداب پیدا ہوئے ان کے درمیان کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جن میں ہمارا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے اور ان کا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے. اب اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض مقامات پر ذرا مختلف ہے, بعض مقامات پر زیادہ مختلف ہے اور بعض مقامات پر بالکل ہی برعکس ہے. لیکن یہ دائرے کیا ہیں اور ان کی کیا نوعیت ہے, ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے کیا ہے. ایک دائرہ اس میں خواتین کے بارے میں رویے کا ہے. ہماری تہذیبی روایت میں, میں تہذیبی روایت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ اس وقت کبھی مذہب زیر بحث آئے, ہماری تہذیبی روایت میں صدیوں سے یہ چیز کم و بیش اسٹیبلش ہو گئی ہوئی تھی اور اس نے بڑی حد تک مذہبی فکر میں بھی اپنے لیے جگہ پیدا کر لی ہوئی تھی کہ خواتین کا اصل دائرہ عمل ان کا گھر ہے اور ان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ بچے پیدا کریں, ان کی نگہداشت کریں, ان کی پرورش کریں, ان کو پروان چڑھائیں, نئی نسلوں کی تربیت کریں. جس کو اقبال نے بیان کیا کہ بطول باش و پنہا شوزیں عصر کے در آگوش شبیر بگیری, یہ ایک تصور ہے جو میں نے اس وجہ سے ان کا حوالہ دیا کہ ہمارا آخری بڑا آدمی بھی اسی پہلو سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا. تو یہ ایک دائرہ ایسا ہے کہ جس میں ہماری تہذیبی روایت میں اور بظاہر اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں کچھ جوہری نوعیت کے فرق واقع ہو رہے ہیں. ہم خواتین کے بارے میں جو قانونی پہلو دیکھتے تھے, نکاح و طلاق کے معاملات میں ان کی جو حیثیت متعین کرتے تھے, معاشرتی زندگی میں جیسے ان کو دیکھتے تھے, اور جس طریقے سے اب مغرب یا دور حاضر یا اس سے متاثر ہماری نسلیں دیکھ رہی ہیں وہ اس سے ذرا مختلف جگہ ہے. اور کہا جا سکتا ہے کہ مختلف تعبیروں کے لحاظ سے اس میں وہی صورتحال ہے کہ کچھ کے لحاظ سے ذرا مختلف ہے, کچھ کے لحاظ سے زیادہ مختلف ہے اور کچھ کے لحاظ سے بہت مختلف ہے. دوسرا ایک بڑا دائرہ فنون لطیفہ کے بارے میں ہمارے رویے کا ہے. ہماری مذہبی روایت کے تحت جو تصورات ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ کوئی بہت قبول عام تو ان تصورات کو حاصل نہیں ہو سکا لیکن عمومی طور پر ان کی روح ہمارے تصورات کے اندر کہیں نہ کہیں درائی کہ ہم فنون لطیفہ سے متعلق ایک ذرا سا منفی تاثر رکھتے ہیں. اس میں خاص طور پر دو چیزوں کا تو بہت ہی ذکر ہوتا رہتا ہے, تصویر ہے, موسیقی ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں سے موسیقی کو تو چلیے آپ ایک لہو و لعب کی چیز قرار دے کے ایک طرف رکھ دیں گے, لیکن تصویر کے معاملے میں غیر معمولی طور پر صورتحال میں تبدیلی آ گئی. یعنی وہ اب محض بادشاہوں کی تصویر بنا کے ان کے حضور میں پیش کرنے کی چیز نہیں رہی, اس نے علوم میں اپنا مقام پیدا کر لیا, ابلاغ میں اپنا مقام پیدا کر لیا, اس نے جرائم میں اپنا مقام پیدا کر لیا, اس نے اسٹیٹ کرافٹ میں اپنا مقام پیدا کر لیا. یعنی تمدن جس کو کہتے ہیں اس کی ایک غیر معمولی ضرورت کے طور پر سامنے آ گئی. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط آئی یا صحیح آئی, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا. اچھا, اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ پہلے بھی لوگ کہیں نہ کہیں کسی کوٹھے پر جا کر گھنگروں کی جھنکار سنی لیتے تھے اور کچھ پازیب کے سپرد اپنے افکار و خیالات کو کر ہی دیتے تھے, لیکن موجودہ زمانے میں یہ چیز آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی, اور یہی چیز جو کسی زمانے میں ذرا آپ پستی کی جگہ پہ سمجھتے تھے وہ آرٹ اور فنکاری کے نام پر ایک بڑے مقام پر آ گئی اور اس کو سوسائٹی میں ایک بڑا درجہ بھی حاصل ہونا شروع ہو گیا. تو ہمارے جو پہلے تصورات تھے یا ہماری تہذیبی روایت میں جو چیزیں تھیں ان میں بظاہر, بلکہ یہاں میں عرض کروں گا کہ اس تہذیبی روایت کے بعض مذہبی تعبیرات کے پہلو میں بھی ایک تصادم کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. ایک درجے میں یہ لگتا ہے کہ یہاں شاید ہم کسی اور جگہ پر کھڑے تھے اور دنیا ہم کو دوسری جگہ پر کھڑا کرنا چاہتی ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نوجوان نسلیں جب اس صورتحال سے متاثر ہوتی ہیں, اور چونکہ وہ حض اٹھانے کا ایک عمل ہے, انسان کے اندر تفریح کے دائیات اس کی فطرت میں ودیت کیے گئے ہیں, وہ چیزوں کو اس زاویے سے بہت اہمیت بھی دیتا ہے, اور یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں کوئی بڑے آدرش انسان کے سامنے اس طرح نہیں ہوتے, ان میں یہ چیزیں ویسے بھی بہت فیسینیٹ کرتی ہیں اور آدمی کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں. تو ایک زیادہ تصادم بظاہر محسوس ہوتا ہے جس میں کہیں تو صورتحال وہی ہوتی ہے کہ ہم ذرا سی انگشت بدندہ ہوتے ہیں, اور کہیں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم کچھ تیوری چڑھاتے ہیں, پھر کچھ یہی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ قبولیت کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر بعض جگہ پہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہو اور ہم پکڑ کے کسی محفل پر پھر پڑے اور یہ کہیں کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. یعنی یہ ایک کانفلکٹ یا ایک تصادم جو ہے یہ مختلف سطحوں پر اس میں نمودار ہوتا رہتا ہے. تیسرا جو دائرہ ہے وہ جرم اور گناہ کے بارے میں ہمارے اور دور حاضر کے بعض تصورات میں بعض مقامات پر فرق کا ہے. میں نے بعض تصورات اور بعض مقامات کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس لیے کہ گناہ اور جرم کے معاملے میں کوئی بہت بڑا اختلاف انسانی تہذیبوں کے درمیان میں ہو جانا یہ آسان کام نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کسی دن یہ کہا جائے کہ چوری اب ایک اچھا کام بن گئی ہے, یا بددیانتی ایک اچھا کام بن گئی ہے, یا لوٹ مار ایک اچھا کام بن گئی ہے, یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ایک اچھا کام بن گیا ہے, یا ملاوٹ کر لینا ایک اچھا کام بن گیا ہے. تو گناہ اور جرم کے تصورات بھی بڑی حد تک تہذیبوں کے درمیان انسانی درمیان ایک مشترک سرمایہ ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہ ایسی ہیں کہ جن جگہوں پر ہم جن چیزوں کو گناہ کے دائرے میں رکھتے ہیں وہ بھی ان کو گناہ کے دائرے میں رکھتے ہیں لیکن جرم کے دائرے میں نہیں لاتے. کیونکہ جرم کے معاملے میں ایک عمومی تصور دور حاضر میں جو مفکر اور فلسفی پیدا ہوئے ہیں, میں اس کا پس منظر پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا, انہوں نے اس معاملے کو کم و بیش اسٹیبلش کر دیا کہ اصل میں جرم صرف وہی گناہ ہے. یعنی ایک گناہ جرم کے درجے میں کب پہنچتا ہے؟ گناہ جرم کے درجے میں اس وقت پہنچتا ہے جب وہ دوسرے انسانوں کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کی صورت اختیار کرتا ہے. اگر وہ اس دائرے میں نہیں پہنچا تو پھر وہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ جرم کے دائرے میں نہیں پہنچتا. فرق کیا ہے؟ یعنی گناہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے یا معاشرے اور معاشرے کے افراد کے درمیان ہوتا ہے, لیکن جرم کے بعد معاشرے کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اقدام کرے. یعنی اس کے بعد تعذیب, سزا, سوسائٹی, حکومت, ریاست, یہ سب زیر بحث آ جاتے ہیں. تو اس میں بھی اگر آپ, میں مثال کے طور پر عرض کروں گا کہ بہت سے معاملات میں, اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے لیکن چند حساس معاملات میں یہی صورتحال ہے. دو چیزوں کی مثال لے لیجئے. سود کے معاملے میں قدیم ترین تہذیبوں میں ایک اخلاقی گناہ کا تصور موجود رہا ہے. یعنی یہ کوئی معاملہ قرآن سے شروع نہیں ہوا, بائبل میں بھی اسی طریقے سے سود کی مذمت کی گئی ہے, تورات میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے, انجیل میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے, انبیاء کے صاحب میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے. قدیم ماہر معیشت کو آپ پڑھیں وہ بھی اس کو ایک اخلاقی برائی قرار دیتے ہیں. جدید ماہرین معیشت بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ رغبت کے مقام پر کھڑے ہیں, بلکہ اس کو ایک ناگزیر برائی ہی کی جگہ رکھتے ہیں. لیکن یہ معاملہ چونکہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے, یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی سے بالجبر سود لیتا ہے, باہمی رضامندی سے ہوتا ہے, تو دور حاضر میں جو گناہ اور جرم کے معاملے میں تصورات سامنے آئے ہیں اس میں اس کو جرم قرار دینے کے لیے موجودہ ذہن تیار نہیں ہوتا. یعنی گناہ کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے کہ یہ جرم جب یہ بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریاست اس کو روکے گی, اب معاشرہ اس کو روکے گا, اب اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا. یہی معاملہ جو ہے وہ زنا کا ہے. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آدمی زنا بالجبر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو جرم قرار دے کر کارروائی کی جائے, یہ دور حاضر کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات. لیکن زنا اپنی ذات میں گناہ سے آگے جرم ہے. گناہ ہونے کے معاملے میں دو رائے نہیں, وہ مسیحی تہذیب میں بھی اسی طرح گناہ ہے, وہ بائبل میں بھی اسی طرح گناہ ہے, وہ ہر جگہ گناہ ہی ہے. یعنی ابھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہذیب نے آگے بڑھ کر یہ کہا ہو کہ یہ کوئی بہت ہی ہنین مریا کرنے کا کام ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کیا یہ جرم کے درجے کی چیز ہے؟ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے, لیکن یہ کہ مغرب یا دور حاضر کی تہذیب اس کو اس درجے میں لانے کے لیے تیار. آپ کے ذہن میں ہوگا, آپ لوگ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں, کہ یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت کا جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں جو چار بڑے اعتراضات کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابھی وہاں زنا کو جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کے معاملے میں کچھ قانون سازی ہونی چاہیے تو اس کے بعد دروازہ کھل سکتا ہے ان کے لیے اندر آنے کا. تو یہ وہ حساس جگہ ہیں جن میں ہمارے جرم اور گناہ کے تصورات میں کچھ تصادم پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دائرہ وہ ہے کہ جس میں غیر مسلموں کے معاملے میں، یا یوں سمجھیے کہ ایک ہمارا مذہب ہے، اس مذہب سے جو لوگ تعلق نہیں رکھتے ان کے بارے میں رویوں کا مسئلہ ہے، اور یہ دونوں جگہ زیر بحث آتا ہے. یعنی جہاں کہیں مسلمانوں کی ریاست قائم ہے وہاں کیا صورتحال ہو. اب میں اس وقت اپنی کوئی رائے نہیں بیان کر رہا، بلکہ صرف اس پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں ہمارے ہاں تصادم ہو سکتا ہے. ایک مذہبی تعبیر سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مسلمانوں کی ریاست میں غیر مسلم دوسرے درجے کے شہری ہیں، اور ان کو اسی حیثیت سے رہنا ہے، وہ ضمنی کی حیثیت سے جزیہ دے کر اور پست ہو کر زندگی بسر کریں گے، وہ ریاست کے نظام میں اس طریقے سے شریک نہیں ہو سکتے. اب ظاہر ہے کہ ایک رویہ یہ وجود میں آ جاتا ہے. اس کو دور حاضر کا ذہن کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس معاملے میں وہاں تک نوبت پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اب دنیا کی 57-58 مسلم ریاستیں بھی اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس چارٹر کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ اس میں اس طرح کے بہت سے معاملات میں ان تصورات کے بالکل برعکس چیزیں ہیں جن کو مانا جا چکا ہے، اور جن کے اوپر گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالمی کنسنسس واقع ہو چکا ہے، عالمی اتفاق رائے واقع ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر تصادم کے مقامات موجود ہیں، اور یہی چیز پھر باہر نکلتی ہے. باہر نکلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس طرح کی تعبیرات میں پھر ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ مسلمانوں کو اگر کسی جگہ پہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے کہ وہ دنیا کی باقی حکومتوں کو اقتدار سے محروم کر دیں. دنیا میں لوگ اپنے مذہب کے ساتھ جی تو سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے مذہب کے لیے اقتدار کو اسلام تسلیم نہیں کرتا. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس صورتحال کو آپ یا میں جو بھی بیان کرے گا تو اسے منتظر رہنا چاہیے کہ دوسرا بھی اس کے جواب میں ایک رد عمل کی صورتحال میں مبتلا ہوگا. وہ غلط یا صحیح اس وقت زیر بحث نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک جگہ ہے کہ جس جگہ ہمارے جو رائج تصورات ہیں ان میں اور جو اس وقت دور حاضر کی ایک تہذیبی روایت بن رہی ہے اس میں بہت فرق ہے. پھر دیکھیں کہ اس معاملے میں موجودہ زمانے میں جب امریکہ بہت سے مذہبی لوگوں کو استعمال کر کے فارغ ہو گیا اور یہ معلوم ہوا کہ اب وہ کوئی اور کام تو نہیں کر سکتے، اور انہوں نے امریکہ کی طرف رخ کر لیا، تو یہ سارے تصورات جو ہیں یہ ایک نچلی سطح پر پھر اس کے اوپر کی سطح کے اوپر زیر بحث ہیں، اور ان تصورات کے مطابق تعبیریں بھی ہو رہی ہیں، اور ان تعبیروں کے اوپر ملیٹنٹ اسلام اور عام اسلام اور ریڈیکل اسلام اور پولیٹیکل اسلام اور اس طرح کی بہت سی تعبیریں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں. وہ صحافت میں بھی زیر بحث ہیں، وہ علم میں بھی زیر بحث ہیں. اگر پچھلے کوئی 10-15 سال میں جو بڑے مستشقین نے اسلام کے بارے میں لکھا، آپ ان کی چیزیں مثال کے طور پر برنرڈ لوئی، بڑی مشہور کتاب جو پچھلے دنوں میں آئی اور جس میں اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ دار الحرب کے بارے میں اور اسی طریقے سے دار الکفر کے بارے میں ہمارے تصورات کا جائزہ لیا، جہاد کے بارے میں ہمارے تصورات کا جائزہ لیا. تو اس کو اگر آپ عنوان دینا چاہیں تو یہی بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات کا باب ہے کہ جس میں کچھ تصورات ہمارے ہاں رائج ہیں، کچھ اس وقت دنیا کے اندر، یعنی 1215 کا میگنا کارٹا منظور ہوا، پھر اس کے بعد امریکہ کی جنگ آزادی ہوئی، پھر انقلاب فرانس ہوا، اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کے چارٹر بنا، ایک عالمی نوعیت کا گویا کانٹریکٹ وجود میں آ گیا. اس سے کچھ تصادم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں جن میں مسلمان کبھی ذرا زور کے ساتھ اپنی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی ذرا دب کے اپنی بات کہہ دیتے ہیں، اور کبھی اس نوعیت کی بات ہوتی ہے، لیکن ہے یہ جگہ جس میں یہ مسائل آپ کے سامنے موجود رہتے ہیں. پھر ایک اور دائرہ یہ ہے کہ جس میں ہمارے اور ان کے یا دور حاضر کے مسلمہ تصورات میں ایک کانفلکٹ یا ایک تصادم کی صورت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ایک، جس طرح کے آج کل یہ تعبیر اختیار کی گئی، یہ تعبیر اسی زمانے کی تعبیر ہے، اس سے پہلے ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتی تھی، کہ وہ اسلامی ریاست بن جائے، اسلامک اسٹیٹ بن جائے. یہ پاکستان کے قیام کے بعد بہت استعمال ہوئی، ہمارے وفکرین کی تحریروں میں بھی استعمال ہوئی اور عام جگہوں پر بھی استعمال ہوئی. تو اگر یہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ریاست کو اپنے لوگوں پر مذہب کے نفاذ کا حق حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے تین غیر معمولی نمونے اس دور میں سامنے آ گئے. یعنی یہ معاملہ تو نظری سے زیادہ عملی ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی کی ابتدا میں سعودی عرب میں ایک مذہبی تحریک کے نتیجے میں ایک بظاہر مذہبی حکومت قائم ہوئی. اس حکومت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور مذہبی علماء کے درمیان اور سیاسی لوگوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ مذہب کی ایک خاص تعبیر کو سوسائٹی میں نافذ کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ اس کا ایک پورا نمونہ سامنے ہے، جس میں ابھی 5 سال پہلے تک یہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا اب خواتین کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ڈرائیونگ کر سکیں. یعنی میں صرف ایک مثال دی، اور اس میں بہت سی چیزیں اس نوعیت کی تھیں جو سوسائٹی پر لاگو کر دی گئی. اسی طرح کا معاملہ پھر ایران میں ہوا، وہاں ظاہر ہے کہ ایک بالکل تھیوکریٹک گورنمنٹ وجود میں آئی اور اس میں مذہبی علماء کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا گیا، بلکہ آئینی لحاظ سے اس کے لیے مذہبی ادارے بنا دیے گئے اور اس کے تحت پھر بہت سے احکام، بہت سے اس طرح کے معاملات جو تھے وہ سوسائٹی پر بھی نافذ ہوئے، وہ فنون لطیفہ تک گئے، وہ عورتوں کے معاملات تک گئے، وہ اور بہت سی چیزوں پر گئے. صحیح گئے غلط گئے یہ ابھی زیر بحث نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلام کے حوالے سے اقتدار آتا ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ کچھ معاملہ کرنا چاہیں گے اس نوعیت کا. اس کی سب سے زیادہ جو نمایاں اور الارمنگ صورتحال پیدا ہوئی وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد پیدا ہوئی. یعنی وہ آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ جو ہے فٹ بال کھیلنے اور نیکر پہننے اور داڑھی رکھنے اور اس طرح کے معاملات میں چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو بھی داڑھی رکھ کے وہاں جانا پڑا اور آ کے طالبان کی تعریف میں رتب اللسان ہونا پڑا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ ایک پورا کا پورا موضوع ہے یا ایک دائرہ ہے جس کے اندر دور حاضر کا ذہن، اور میں جب دور حاضر کا ذہن کہتا ہوں تو اس کے صرف مغرب میں نہ دیکھیے، خود مسلمانوں کے اندر، یعنی مسلمانوں کے اندر ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ جو ایک اضطراب کی کیفیت محسوس کرتے ہیں یا اس بات کو وہ اس طرح سمجھ نہیں پاتے. اس کا ایک نمونہ اس وقت سامنے آیا تھا جب ابھی تھوڑے دنوں پہلے سرحد حکومت نے حسبہ بل پیش کر دیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد معلوم ہوا کہ جیسے پوری سوسائٹی میں ایک ہلچل کی کیفیت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ مرکزی حکومت پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئی اور ایک فیصلہ اس میں حاصل کرنا پڑا، اور اس کے بعد گویا ریاست کے لوگوں تک مذہب کو نافذ کرنے کے اختیار کو روکنا پڑا. یعنی یہ صورتحال جو ہے یہ اس میں ہوئی. یہ بھی ایک دائرہ ہے جس میں یہ پیدا ہوتا ہے. پھر آخری چیز جو ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ زیر بحث آتی ہے، وہاں بھی آتی ہے یہاں بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست کو کیا کچھ قوانین کا بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ جن قوانین کو اس نے نافذ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ قوانین جن کو خود ریاست نہ، ایک تو یہ نا کہ ریاست نے لوگوں کو کس چیز کا تابع کرنا ہے، ایک یہ کہ اس نے اپنے نظام میں کچھ چیزوں کو نافذ کرنا ہے، جس میں مثال کے طور پر آپ کے یہاں حدود آرڈیننس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے کانفلکٹ کا باعث بن گیا. یعنی ظاہر ہے کہ جو سزاؤں کی نوعیت ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، موجودہ ذہن یا دور حاضر کا ذہن اس کو اس طرح نہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا جس طرح ہماری تہذیب میں، ہماری روایت میں، ہماری مذہبی کیفیات میں سمجھا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو وہ دائرے ہیں جن دائروں میں آپ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک اگر جائزہ لیں تو آپ کو ایک تصادم، کانفلکٹ یا زاویہ نظر کا اختلاف، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا بعض جگہوں پر ذرا اختلاف، بعض جگہوں پر زیادہ، اور بعض جگہوں پر بہت بلکس صورتحال یا برخلاف صورتحال کا نظر آتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال جب اسی طرح موجود ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دور حاضر کا پورا ذہن، خواہ وہ مغرب میں ہو، خواہ وہ مشرق میں ہو، اور خواہ وہ خود آپ کے اور میرے ہاں اندر پایا جاتا ہو، ہماری اپنی اولاد بچے ظاہر ہے کہ سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ چیز ہمارے گھروں میں بھی آ رہی ہے، وہ ہماری درسگاہوں میں بھی جا رہی ہے، اور ہمارے میڈیا پر بھی اسی طریقے سے آ رہی ہے. تو اس میں کیا کیا جائے، یعنی معاملے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ سارا جتنے تصادم کے دائرے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان سب میں پسپائی اختیار کر کے ایک طرف بیٹھ جایا جائے، یا ان کے معاملے میں کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، یا اس میں آگے بڑھ کر کوئی اقدام کیا جائے، کیا کیا جائے؟ میں جہاں تک کہ سارے معاملے کا جائزہ لے سکا ہوں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں ایک کام جو سب سے شاید اولین کام ہے اور جس کی طرف ہم کبھی بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ ہے کہ مذہب کے نقطہ نظر سے، اور مذہب چونکہ بڑی ایک مؤثر چیز ہے اور سوسائٹی میں ہر دائرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی نمود کرتا ہے اور دکھاتا ہے، کبھی جذباتی پہلو سے دکھائے گا، کبھی فکری پہلو سے دکھائے گا، کبھی تہذیبی اعتبار سے دکھائے گا، کبھی سماجی روابط میں دکھائے گا، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاست پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور کبھی سیاست اس کو استعمال کر لیتی ہے. یعنی یہ سارے معاملات چونکہ بڑے پیمانے پر دنیا کی تاریخ میں بھی ہوتے رہتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کبھی ختم ہوں گے، یعنی لوگ بہت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب نہیں ہوگا، یک بیک معلوم ہوتا ہے کہ پھر ہونا شروع ہو گیا. تو یہ چونکہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہوتا رہے گا، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی میں نے کانفلکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں زیادہ بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کانفلکٹ ہے، زیادہ بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو چھ دائرے ہیں کم و بیش جن کو میں نے متعین کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سے زیادہ بڑے دائروں میں، رومی تہذیب میں، ایرانی تہذیب میں، اور خود مسلمانوں کے ہاں یہ چیز پیدا ہوئی ہے. جو چیز بہت زیادہ تشویش کا باعث بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو لوگ زبان دے سکتے تھے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی مذہبی تعلیم کے پس منظر سے آتے ہیں بنیادی طور پر، اور سوسائٹی ایسے معاملات میں، خاص طور پر مسلمانوں کی سوسائٹی، ناگزیر طور پر ان کی جانب دیکھتی ہے. تو ہماری مذہبی تعلیم کا نظام کبھی ہمارے معاشرے کے ہاں ضرورت کے طور پر زیر بحث ہی نہیں آیا. یعنی یہ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کہیں گے بڑے مدرسے قائم ہیں، آپ کہیں گے بڑی مسجدیں قائم ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ اگر آپ غور کریں تو یہ معاشرے کی ضرورت بن کر کبھی نہیں ہوا. یعنی کچھ لوگوں نے تو ظاہر ہے اپنے کنوکشن سے یہ کام کیے ہیں، اچھے کیے برے کیے یہ زیر بحث نہیں ہے، معاشرے نے کبھی اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا. معاشرہ صحت کا اہتمام کرنے کو ایک ضرورت سمجھتا ہے، بچوں کی تعلیم دینے کو ایک ضرورت سمجھتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں بہت معذرت کے ساتھ آپ موجود ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت اچھے ہمیں بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ نہیں دے رہی تو وہ اپنا ایک لمس کے نام سے بڑا انسٹیٹیوٹ بھی بنانے کے لیے روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. میں صرف اس نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اسے ضرورت سمجھتے ہیں اپنی. یعنی اگر کچھ وقت میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ لوگوں نے ڈاکٹری پڑھنی بند کر دی ہے تو میرا خیال ہے معاشرے میں ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہو جائے گی، سارا معاشرہ حساس ہوگا. لیکن اگر آپ کو یہ اطلاع ملے کہ سارے دینی مدرسے بند ہو گئے تو میرا خیال یہ کہ لوگ اطمینان کے ساتھ سو جائیں گے، کوئی خاص فرق پڑے گا. یعنی معاشرے کی ضرورت آپ کی دینی تعلیم ہے یا نہیں، میرا احساس یہ ہے کہ معاشرہ بحثیت معاشرہ، معاشرہ بحثیت اکائی، معاشرہ بحثیت ایک نظم کے اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کریں. اچھا لیکن آپ ضرورت محسوس کریں یا نہ کریں، بہرحال دنیا میں خدا کا قانون یہ ہے کہ کچھ کام ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی حکومت کے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 13,000 کے قریب مدارس اس وقت رجسٹریشن کے مرحلے سے گزر چکے ہیں. اور پچھلے دنوں جو ایک کنووکیشن ہوا تھا ایک وفاق المدارس کا، اس میں 1,00,000 اور غالباً 11,000 یا 12,000 لوگوں کو ڈگریز دی گئی تھی ایک مرتبہ. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر سال، یعنی یہ پاس آؤٹ ہو گئے تھے ایک سال کی تعلیم پا کے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ ہو رہا ہے. تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ مذہبی تعلیم کو معاشرہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، تو اس کے اندر جو خامی ہے، جو خلا ہے، وہ جتنی پستی میں گری ہوئی ہے، جتنی متعصبانہ ہے، جتنی دینی فکر سے ناآشنا ہے، میں دینی فکر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جتنی دنیوی علوم سے ناآشنا ہے، وہ ویسی کی ویسی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے یہاں کبھی کوئی ایک آدھ آواز اپنے بلبوتے کے اوپر پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد چونکہ گرد و پیش کی پوری فضا کم و بیش مذہبی لحاظ سے معاندت کے مقام پر کھڑی ہوتی ہے، تو پھر کچھ تحسین حاصل کر کے، کچھ تبریک حاصل کر کے، کچھ تان و تشنیع کے ہدف سہ کے ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس کی نوعیت کم و بیش پورے عالم اسلام میں یہی صورتحال ہے. یعنی اگر کچھ نئی یونیورسٹیاں، نئے ادارے قائم بھی ہوئے ہیں تو میں بالکل واقفیت کی بنیاد پر آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ان میں سیاسی مقاصد زیادہ تھے، ان کے اندر اس پہلو کو ایک معاشرے کی ضرورت سمجھ کر کبھی اختیار نہیں کیا گیا. اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کا اس درجے کا عالم پیدا کرنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ جو اس کانفلکٹ کو اس کی روح میں سمجھ سکے، اور پھر اس کے بعد یہ اندازہ کر سکے کہ اس میں جو تصادم کی کیفیت ہے جس کو میں نے بیان کیا تھا، ذرا ذرا زیادہ یا بہت بالعکس، کیا وہ حقیقت میں ایسے ہی ہے، یا اس کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے، یا اس کے پیش کرنے کے انداز کو اس انداز میں بدلا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ذرا زیادہ قربت پیدا ہو جائے، یا اگر فرض کر لیجئے کہ قربت کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم تصادمی پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو وہ تصادم بھی کسی ہوش گوش اور علم و عقل کے ساتھ پیدا کیا جا سکے، یہ چیز نہیں ہے بالعموم. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ، یعنی یہ سارا کا سارا ہمارا معاشرہ، بحثیت مجموعی کسی اور مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور عام طور پر مذہبی ذہن تعبیر میں، دین میں ایک بالکل دوسرے مقام پر کھڑا ہوتا ہے. تو نتیجہ تن میں نے اس کو ایک مرتبہ اس طرح ادا کیا تھا کہ مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک، میں معاشرے کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، جب تک وہ تہذیب نہیں بن جاتا، وہ قانون نہیں ہوتا. تو معاشرے کے اندر اس کے تہذیب بننے کا عمل دینی تعلیم کے اس درجہ پست ہو جانے، معاشرے سے غیر متعلق ہو جانے نے کم و بیش روک رکھا ہوا ہے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے دینی مدارس سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ان سے جو ان کے منبع سے جو مذہب کی تعبیر نکلتی ہے، یا مذہب جیسے سوسائٹی تک پہنچتا ہے، یا ابلاغ کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک روح پیدا ہوتی ہے، اور وہ روح ایک قالب اختیار کرتی ہے اور سوسائٹی بنتی ہے. یوں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مذہبی تصورات میں بھی، اپنی تہذیب میں بھی ایک الگ جزیرہ بناتے ہیں، اور اس جزیرے کے اندر رہ کر، بس کر، گفتگو کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. میرے نزدیک ایک جو اہم ترین چیز ہے، جس کی طرف اگر میرے زاویے سے آپ چیز کو دیکھیں، اور آپ کو پورا حق ہے کہ مجھ سے اختلاف کریں، تو شاید ایمرجنسی جس طرح ہوتی ہے، اس طرح کی صورتحال میں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مذہبی علم کو، مغرب کو ضرورت تھی اپنے مذہب میں ریفارمیشن کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے مذہبی علم میں ریفارمیشن کی. یعنی نوعیت معاملہ جو ہے وہ ہمارے اور ان کے ہاں مختلف ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر کی ہدایت موجود ہے، ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں، اور ہمارے سارے مراجع بالکل محکم، مضبوط اور اپنی جگہ پر قائم ہیں. اس وجہ سے ہمیں اس میں کسی ریفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں ریفارمیشن اصل میں مذہبی علم میں، مذہبی معرف میں، مذہبی تعلیم میں
تھی، لیکن اس کو ہم نے کبھی معاشرے کی ضرورت ہی نہیں سمجھا. تو ریفارمیشن کی جتنی بڑی تحریک مغرب میں احیاء علوم کی تحریک کے ساتھ چلی، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی مذہبی تعلیم کو ایک نئی زندگی دینے اور اس کی تجدید کو کی تحریک برپا کریں، اور یہ معاشرہ اپنا مسئلہ بنائے اس کو. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کو یہ اطلاع جب ملے کہ آپ کے یہاں ڈاکٹر ختم ہو گئے، تو اس سے زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر آپ کی حساسیت ہونی چاہیے کہ آپ کے یہاں اس درجے کا مذہبی عالم پیدا ہونے کا کوئی ادارہ موجود نہیں اور کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جو عمومی تعلیم کا نظام ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ آپ کے جو اثرات بھی آئیں گے وہ اثرات پہلے والدین کی آغوش میں بچے تک پہنچیں گے، پھر درسگاہ تک پہنچیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے عوامل بھی اس پر اثر انداز ہو جائیں گے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ درسگاہ میں پہنچنے کے عمل کے بھی بعد کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بچہ تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح دوسرے عوامل بھی پوری قوت سے اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوسری چیز جس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اس پہ بڑی حساسیت سے توجہ دینی چاہیے، وہ آپ کی تعلیم ہے. اور میرے نزدیک اس تعلیم میں آپ کہیں گے اسلامیت پڑھائی جا رہی ہے، آپ یہ کہیں گے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، میں نے جو کانفلکٹ کے ایریاز آپ کے سامنے متعین کر کے رکھے ہیں، میرے نزدیک آپ کی پوری قوم کے بچوں کو ایف اے ایف ایس سی تک اس معاملے میں ایجوکیٹ ہو جانا چاہیے. یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہے، کس دائرے میں تصادم ہے، تصادم کی بنیاد کیا ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر کچھ لوگ اس سے مختلف جگہ پر کھڑے ہیں تو ان کے کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک جذباتی مقابلے کی فضا پیدا کریں، میں یہ کہتا ہوں تفہیم اور علم کی فضا پیدا کر کے آپ اس جگہ پر اپنے بچوں کو پہنچائیں کہ وہ اس کو دیکھ سکیں. تیسرا دائرہ وہ ہے کہ جس میں بحثیت مجموعی پوری کی پوری قوم، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ تو پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اسکول میں جائے گا، اس کے بعد آپ کو اس کو باہر دیکھنا ہے. سوسائٹی کو بہرحال لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ چلا رہے ہیں، اور اس میں والدین کی آگوش بھی فراہم ہو رہی ہے، میڈیا میں بھی لوگ جا رہے ہیں، مختلف ادب میں، دانشوری میں، ہر مقام پر لوگ جا رہے ہیں. تو قوم کی بحثیت مجموعی بھی ان چاروں دائروں کے اندر ایک بڑی ہی میں لفظ وہی استعمال کر رہا ہوں ایجوکیشن ہونی چاہیے. یعنی میں نے تو ابھی ان دائروں کا تعین کیا ہے، ان میں سے ایک ایک دائرہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کے انٹلیکچوئلس کی، آپ کے دانشوروں کی، آپ کے صحافیوں کی، آپ کے اساتذہ کی، آپ کے وکلاء کی، آپ کے ججز کی ورک شاپس ہوں، اور ان میں سے ایک ایک کا علمی اور فکری جائزہ لے کے دیکھا جائے کہ اس میں کس مقام پر کھڑا ہونا ہے، کیا جگہ ہے اور کیا جگہ نہیں ہے. یعنی یہ جذباتی تقریروں کا موضوع نہیں ہے، یہ درحقیقت ایک چیز کو علم کی سطح پر سمجھنے کا معاملہ ہے. اور یہ سوسائٹی کے جتنے بھی کار فرما اور مؤثر طبقات ہیں، یہ ناگزیر ہے کہ ان کی ایجوکیشن کا اس معاملے میں بھی اہتمام کیا جائے. تیسری چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے، اور جس چیز کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا، چوتھی اور اس بات کی آخری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ابلاغ کے ذرائع پیدا کر دیے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے وہ ایک بڑی ثقافتی یلغار کا ذریعہ بن رہے ہیں، اگر آپ کے علم محکم ہو، آپ ان دائروں کو ٹھیک متعین کر لیں، اور آپ کی صلاحیتیں واقعی اس چیلنج کو محسوس کر کے اپنے آپ کو تیار کریں، تو وہی چیز جو اس وقت آپ کے لیے شر بن رہی ہے، اسی کو آپ پوری قوت کے ساتھ استعمال کر کے خیر میں بدل سکتے ہیں. اس میں بھی میں نہیں محسوس کرتا کہ معاشرے کی سطح پر یا تنظیم کی سطح پر یا سوسائٹی کی سطح پر یا ریاست کی سطح پر کبھی ہم نے کوئی تشویش محسوس کی ہے یا کسی پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ذرائع لوگوں کے لیے عام ہوتے چلے گئے ہیں، تو ہمارے ہاں جو مذہب کی بدترین تعبیریں تھیں وہ پوری قوت کے ساتھ سوسائٹی تک پہنچنی شروع ہو گئی ہیں. یعنی پہلے ان کو پہنچنے میں اگر کوئی رکاوٹ تھی، ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، بلکہ ایک صاحب کیا، آپ کی ایک ذمہ دار ترین شخصیت نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے بڑا غیر معمولی اہتمام یہ کیا ہے کہ مدرسوں کے اندر اب ہم کمپیوٹر کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ہم ریاضی بھی پڑھا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ جو جہالت پیدا ہو رہی تھی اس کو آپ جدید ذرائع سے مسلح بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ سوسائٹی میں اپنے اثرات ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گی. تو ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں، وہ اصل میں بجائے شر کے آپ کے لیے خیر بن سکتے ہیں، اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ اختیار کریں. یہ تو میرے نزدیک چار وہ بنیادی اقدامات ہیں جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ کرنے چاہیے. لیکن خاتمہ کلام کے طور پر آخری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ ان تمام معاملات میں کوئی صحیح جگہ پر نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک کم سے کم پوری مسلمان امت کو کانفلکٹ سے بچائیں، اس کے لیے امن کی مہلت خریدیں. اور یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی طبقہ بھی بعض نعرے لگا کر اور بعض احتجاجی فضا پیدا کر کے مسلمانوں کو پے در پے مروانے کے طریقے اختیار کرتا رہتا ہے، اور دانشور بھی اور صحافی بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی سستی چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیں. تعمیر کا کام بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، اس وقت تک اجتناب کیا جائے، ورنہ مجھے شدید اندیشہ ہے کہ ہم قبل از وقت ایک ایسی صورتحال اپنے لیے پیدا کر لیں گے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جس دشمن کے آپ مقابلے میں کھڑے ہیں اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ کرے گا، اس نے اپنا کام اپنے طریقے سے کرنا ہوتا ہے. میں دشمن کا لفظ بڑے وسیع معنی میں بول رہا ہوں، کسی خاص متعین شخص کے بارے میں یا افراد کے بارے میں یا قوم کے بارے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ جہاں بھی آپ کا کانفلکٹ اس درجے میں ہے وہاں سے بہرحال چونکہ سیاسی قوت موجود ہے تو اس کے نتائج آپ کے حق میں نہیں نکلیں گے. اتنا وقفہ ضرور حاصل کر لیجئے کہ آپ تعمیر کا یہ کام کر سکیں، اور اس کے دوران میں زبان، لب و لہجہ، اسلوب، آنے والے حالات میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے. بلکہ میں اگر اس کو ایک لفظ میں ادا کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تعمیر کے پروگرام پر اپنی قوتیں صرف کیجئے، اس کے لیے اپنی قوم کو تیار کیجئے اور اس کی بنیادیں استوار کیجئے. یہ جو 200 سال سے رد عمل کی نفسیات میں ہم گفتگو کرتے، بات کرتے، اقدام کرتے اور اس کے بعد گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے نجات حاصل کر لی جائے کم سے کم اتنے وقت کے لیے جتنے وقت کے لیے آپ کو یہ تعمیر کا کام انجام دینا ہے. یہ جی مختصر سی گزارشات ہیں، اگر اس میں کوئی بات گراں گزری ہو تو بہت معذرت خواہ ہوں. آپ نے بلایا تو ظاہر ہے کہ جو میرے خیالات ہیں وہی مجھے کہنے تھے. اقول و قولی حاضر.